نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کا جو باب تھا جس میں ذکر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. پیارے رسول کی چاہت کے بغیر یا جو چیز آپ چاہیں گے وہ اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ایک عام قاعدہ اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ کے علاوہ کوئی شخص اپنی چاہت اللہ تعالیٰ سے منوا نہیں سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت جب نہیں مکمل ہوئی تو پھر کسی دوسرے کے بارے میں عقیدہ رکھنا بہت ہی غلط عقیدہ ہے. اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قصہ تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک کافی کوشش کی. آدمی کو اپنی طرف سے کوشش کر لینی چاہیے ہر معاملے میں. کامیابی یا ناکامی یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نہ سوچے آدمی کہ ہم جو کام کریں اپنا مقصد سامنے رکھ کر کے تو وہ مقصد ہمارا ضرور پورا ہو. نہیں، اللہ رب آدمی کے اپنے آپس کے درمیان کے تو ہو سکتا ہے اعمال ضائع ہوں، لیکن یہ کوشش بھی اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا. مقصد حاصل ہو نہ ہو، دعا آدمی اپنے لیے کرتا ہے، لیکن دعا ضروری نہیں کہ بعین ہی جس چیز کی طلب کرتا ہے وہی ملے اس کو، لیکن یہ دعا ضائع نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے کسی آئندہ آنے والی کسی مصیبت کو دور کرنے کا سبب بنا دے، یا اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنا دے. یہ چیز ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا حق ادا کرنے کا پورا حق ادا کر دیا، کوشش کی. آخری لحظے میں بھی ان کو وعدہ دیا کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو میں اللہ کے ہاں آپ کے سامنے آپ کے لیے ایک حجت قائم کر لوں گا اور آپ کو بخشوا دوں گا، لیکن نہیں ہوا. اس ضمن میں کچھ لوگ موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگرچہ انہوں نے یا لوگوں کے سامنے اگرچہ اسلام کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو اور آپ کے والدین کو سب کو اور آپ کے تمام خاندان کو، یہ بھی لکھتے ہیں، بلکہ سیوطی ایک بہت بڑے امام ہیں ان کے بارے میں ایک عام ملاحظہ لوگوں کا تبصرہ یہ ہے، علماء کا، محقق علماء کا، کہ وہ جو چیز سامنے پاتے ہیں وہ نقل کر کے موضوع باندھ دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے جو ان کی بڑی کتاب جو فتاوی کی ہے الحاوی میں بھی اس کا ذکر ہے، اسلام و ابوائی المصطفیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کو انہوں نے ثابت کیا اس میں. ابو طالب جن کے بارے میں حضرت عبد المطلب یا ابو طالب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام لائے، اور وہ ضعیف روایتوں کا حوالہ لیتے ہیں، بلکہ یہ موضوع روایتیں ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، واضح اور صحیح روایتوں کا انکار ہے. رہا مسئلہ یہ کہ اب ان کے اسلام کا یا ان کے کفر کا ذکر کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے، بغیر ضرورت کے اس کا ذکر کرنا. بہرحال ایک چیز ذہن میں ہمارے آتی ہے کہ کاش پیارے رسول کے چچا جنہوں نے آپ کی زندگی بھر مدد کی اسلام لے آتے، لیکن کھل کر کے اس کو جگہ بجگہ ہر مسئلے کے درمیان اس کو گھسڑ کر کے لانا کہ پیارے رسول کے والدین کافر تھے یا آپ کے چچا کافر تھے. مسلمان کو چاہیے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو چیز بغیر فائدے کے ہے اس کا ذکر کرنا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا اسلام وہی ہے کہ لا یعنی باتوں سے دور رہے، لیکن جب موقع آئے تو اس کے ذکر کرنے میں یہ بھی اس کا ذکر نہ کرنا بھی غلط ہو جائے گا. اب لوگ جو بہت سے لوگ رسالے لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو طالب ایمان لے آئے تھے، آپ کے والدین ایمان لے آئے تھے، وہ روایتیں موضوع اس طرح کی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا، ایمان لائے اور اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح روایات کے بغیر کسی اور چیز سے ثابت نہیں کی جا سکتی ہیں کہیں بھی. یہاں تک کہ جو لوگ اللہ سے اگر ڈرنے والا آدمی ہے تو کوئی صحیح سند اس کی نہیں پیش کر سکتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کی صحیح سند بھی گڑھنی شروع کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن علماء کو اس کی طاقت دی تھی انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ چوری کی گئی ہے، یہ سند چوری کر کے اس میں لگائی. کہنے کا مطلب ہے کہ کسی صحیح روایت سے، بلکہ وہ گڑھی ہوئی روایتیں ہیں جن کی نسبت پیارے رسول کی طرف کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے والدین اور ہمارے چچا کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور ہمارے اوپر وہ ایمان لائے. یہ روایت گڑھی ہوئی ہے اور اس کا بیان کرنا، اس پر ایمان لانا بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جان بوجھ کر کے جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے، جھوٹ بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. علماء حدیث نے لکھا کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی ہے، گڑھی ہوئی ہے، اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر، پیارے رسول کی طرف نسبت کر کے بغیر اس کی کمزوری یا اس کے جھوٹ ہونے کے بیان کیے بغیر کہتا ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے، تو اس حدیث میں، جس حدیث میں وعید آئی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس میں یہ داخل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف تنبیہاً یہ چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر آپ سے لڑائی بھی کرتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو بغیر صحیح سند سے، پیارے رسول سے ثابت ہوئے بغیر اس کا بولنا غلط ہے کھل کر کے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے لیے کہا تھا لا استغفرن لک ما لم انہا عنک، میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اللہ تعالیٰ سے جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے اس سے. اور منع نازل ہوئی ما کان النبی والذین آمنوا یستغفر للمشرکین، یعنی پیارے نبی یا اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں. ما کانا یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جائز نہیں، مباح بھی نہیں، چاہے جائے کہ اس کو کہا جائے واجب ہے، مباح بھی نہیں ہے کہ کافروں کے لیے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا. اور یہاں یہ بھی ایک اس قصے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی آخرت، اپنی عاقبت کے بارے میں خود سوچنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں جو کر رہا ہے وہی صحیح ہے، نہیں. یہاں تک کہ اگر والدین ہی کوئی بات کوئی کام کر گزرے ہوں تو اس کو بھی، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے. غلط انہوں نے کسی کی زمین لے لی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زمین غلط انہوں نے لی ہے، یہ جائز نہیں کہ آپ اس کو اپنے حصے میں رکھیں، کیونکہ وہ قیامت کے دن گردن میں ڈالی جائے گی. اسی طرح کوئی غلط مسئلہ اگر ظاہر ہو گیا کہ ہمارے والدین اگر کیے ہیں تو یہ نہیں کہ ہمارے والدین کیے ہیں ہم انہیں کے پیچھے دوڑے جائیں گے. اسی نے ابو طالب کو گمراہ کیا، اور ابو جہل تاکید کرتا رہا کہ کیا اپنے باپ دادا کی مذہب کو چھوڑ، دین کو چھوڑ کر کے دوسرا دین اختیار کر لو گے. ادھر ادھر منہ دیکھتے رہے، توفیق نہیں ہوئی. آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر مرتا ہوں. تو باپ دادا کی تقلید جس کو کہتے ہیں، اس کو ہر، ان کے ہر ادا کو، ان کے ہر عمل کو، ان کے ہر عقیدے کو صحیح سمجھنا اگر صحیح نہیں ہے تب بھی یہ بھی ایک گمراہی کا باعث ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مجھے یاد ہے کہ بنارس میں ایک رواج چلتا تھا، اصل میں ابن ابی جمرہ بخاری شریف کی ایک شارح ہیں، انہوں نے لکھا ہے بخاری کی فضیلت میں کہ بخاری شریف جو ہے وہ ایک ایسی اللہ تعالی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے کہ اگر کسی کشتی میں رکھی گئی ہو تو کشتی نہ ڈوبے گی، لکھا ہے. اور اگر کسی مصیبت کے وقت، مصیبت کے دفاع کے لیے اس کو پڑھا جائے، ختم کر دیا جائے، ختم بخاری کیا جائے جیسے ختم قرآن کرتے ہیں، تو وہ دفاع، اس سے وہ بلا دفاع ہوگی. یہ چیز محبت میں، حدیث کی محبت میں، یہاں تک کہ جو لوگ اپنے کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ان کی یہاں بھی رائج تھی یہ بات، مجھے یاد ہے اچھی طرح. اچھا، پڑھتے تھے، اتفاق سے ایک مسئلہ پیش آیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی آج بخاری شریف پڑھی جائے گی، بخاری شریف آج پڑھی جائے گی. یہ یہاں کے علماء میں سے شیخ ربیع ہادی ایک تھے اور شیخ صالح عراقی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے وہاں درد دینے کے لیے بھیجا تھا کچھ دن کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ بخاری شریف کا ختم کیا ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز صحیح ہے اگرچہ باپ دادا نے اس کو کیا ہے تو صحیح ہے تو لینا ہے, اور اگر غلط ہے باپ دادا کرتے آئے تو فوراً اس کو غلط ہونے کے ساتھ یا غلط معلوم ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ تو غلط تم لوگ کر رہے ہو, قرآن سب سے بڑی چیز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے مصیبت کے وقت, دعا کرتے تھے, یہ بدعت کہاں سے تم نے رائج کی. یقیناً اسی دن سے وہ چھوڑ دی گئی وہ چیز, کیونکہ یہ ایک حق چیز جو کسی نے بتا دی ہے اس کو لے لینا ضروری ہے. اور یہ اچھے اچھے علماء, یہاں تک کہ اچھے اچھے علماء جن کا کہا جائے کہ ان کے یہاں سے یہ رواج چلا رہا تھا بخاری شریف اور حدیث رسول کی محبت میں, لیکن اس چیز کا عقیدہ کہ اس کے پڑھنے سے یہ چیز ہوگی یا یہ مصیبت دفع ہوگی یا یہ نعمت ہمیں ملے گی, اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر مہر ہونی چاہیے. نہیں تھی یہ بات, ایک آدمی نے کہہ دی اس پر عمل کر رہے تھے تو فوراً چھوڑ دیا انہیں. یہی وتیرہ ہونا چاہیے ہر طالب حق کے لیے. تو ابو طالب کے بارے میں یہ یا ان کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ دادے کی تقلید سے آنکھ بند کر کے آدمی ان کی ہر بات کی تصویب اور ان کی ہر بات کو صحیح سمجھے. تصویب کرنا اور صحیح سمجھنا یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے. دوسرا باب باندھا ہے, باب ما جاء ان کفر بنی آدم ترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین. بنی آدم پرانے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے شیطان ساتھ رکھ دیا ہے, گمراہ کرتا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور تاکہ وہ لوگوں کو راستے دکھائیں. وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا وإن من قرية إلا. کوئی بھی بستی ایسی نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو, تو بھیجتے تھے, لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر کے اب تک کفر کا جو سبب رہا ہے وہ صالحین اور نیک لوگوں کی حقیقت کی شخصیت کے بارے میں غلو کی وجہ سے ہوا. یعنی ایک آدمی کو سمجھ لیا جائے کہ ابھی ایک بہت سب سے یعنی بڑے سے بڑا عالم ہو, اس کے بارے میں سمجھ لیا جائے کہ ان کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ غلو ہو گیا, حقیقت میں غلو ہو گیا ان کی شخصیت میں. غلو کے معنی کسی کے بارے میں جو اللہ تعالی نے حد مقرر کیا ہے اس حد سے آگے بڑھ جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات مبارک کے بارے میں کہا ہے لا تترونی, مجھے آگے نہ بڑھاؤ اس حد سے جس حد تک اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو بھی انہیں آپ ہی کی حد میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ نیک لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہ بشر ہیں, بشریت کے تقاضے سے ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, ان کو ان کی حد سے آگے بڑھانا یہ غلط ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا کسی آدمی کے بارے میں سن کر کے, کسی بزرگ کے بارے میں سن کر کے کہا اللہ ان کے گناہ کو معاف کرے, تو انہوں نے کہا یا اللہ کے بندو ان کے گناہ کہاں ہیں, ان کے گناہ نہیں, یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پڑوس میں جگہ دے, یعنی وہ ڈانٹ رہے کہہ رہے ان کے گناہ کہاں ہیں, ان کو علم ہے اس کا, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ما قدم تو ما اخر تو ما اسرر تو ما علن, جو کچھ چھپا کے انہوں نے کیا ہے آگے پیچھے جو کچھ کیا اللہ جانتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے غلو کر رہے ہیں ان کے حق میں, کہتے ہیں اللہ کے بندے وہ تو زندگی بھر خیر ہی کرتے رہے, ان کے حق میں گناہ کیا ہے, ان کے گناہ بخشوانے کی دعا کیوں کرتے ہو, یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرے, اللہ تعالیٰ اپنے پڑوس میں ان کو جگہ دے اپنے جوار میں. دیکھیے یہ بھی ایک غلو کی چیز ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب, اے کتاب والوں. اہل الکتاب سے مراد جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جتنے انبیاء ہیں ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر کے بھیجی, اور جتنی امتیں ہیں سب اس کے مخاطب ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے بعض انبیاء کو تو کتاب ملی, صحب ابراہیم و موسیٰ, اور بعض انبیاء ایسے آتے رہے. یہاں ایک لوگ اصطلاحی فرق کرتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ ہیں جو کتاب بھی دے کر کے بھیجے گئے ہوں, اور کچھ پہلے رسول کی تعلیمات سے بڑھ کر کے یا آگے پیچھے کچھ اختلافات کے ساتھ ان کی شریعت ہو. نبی وہ ہیں جو ایک رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے ان کے تابع بھیجا ہو اللہ تعالیٰ. جیسے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے, حضرت ہارون جو تھے وہ نبی تھے یعنی حضرت موسیٰ کے تابع تھے. اسی طرح ہر نبی کی امت کو اہل کتاب کہا جا سکتا ہے. اس آیت میں ایک عمومی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے انبیاء کی امت والے یا امتی, یا یہ کہ اہل الکتاب, عام طور پر اہل کتاب کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ یہود اور نصارہ پر ہوتا ہے، یہودی اور نصرانی. یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تم غلو نہ کرو، یعنی جو حدود اللہ تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں کسی چیز میں بھی، عبادت ہو یا عقیدہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر صرف حق ہی بات کہو، اللہ کے بارے میں حق ہی بات کہو. اللہ نے جو اپنے لیے جو اوصاف مقرر کیے ہیں، اللہ تعالی نے جو اپنی صفتیں یا اپنے اسماء اور جو اپنے اعمال کا ذکر کیا اللہ تعالی نے، ان پر یقین رکھو. اور اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو یہ کیا، یہ اوصاف ثابت کیے، تو گویا اللہ کے اوپر تم نے غیر حق کہا، کیونکہ اللہ کو اللہ کے اس صفت سے محروم کر دیا تم نے، دوسرے کے ساتھ اس کو کر دیا. اس سے کہتے ہیں علماء کہ لا تقول اللہ الا الحق، اس سے شرک کا رد ہوتا ہے. یا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ پر افترا ہے. وَأَن تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بڑے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے لیے بتایا نہیں ہے کہ ہماری یہ صفت ہے، ہماری ذات ہے، یا ہمارے ذات میں یہ چیز ہے، یا ہمارے اعمال میں، یا ہم نے ایسا وعدہ کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طواف کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کلام پاک سے ثابت نہیں ہے، کوئی یہ بات کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ پر افترا ہو گیا. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ کوئی بھی، چاہے فضیلت کی باب کی ہو یا غیر فضیلت کے باب کی ہو، صحیح احادیث ہی قبول کی جائے گی. جھوٹ یعنی کمزور حدیث یا جھوٹی حدیث کا بیان کرنا، یہ اللہ پر غیر حق کا اثبات ہو جاتا ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ایک سورت، کسی سورت کا، حافظ کوئی ہو تو بتائیں کس سورت کا ہے یہ؟ سورہ نوح کا ہے. سورہ نوح کی ایک آیت کا ہے، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد اضلوا كثيرا. یہ ود اور سعا اور یغوث اور یعوق، یہ آلیہ تھے، ان کے علاوہ بھی آلیہ تھے اور خصوصی آلیہ لوگوں کے تھے. ود اور سعا اور یغوث اور یعوق، ان کی اصل حقیقت کیا تھی؟ کیا انہوں نے کوئی معبود بنا کر کے نام رکھے تھے؟ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ایک غیبی تفسیر ہے، ایک ایسی چیز ہے جو پرانے زمانے میں ہوئی. ایک عام قاعدہ ہے حدیث کے اصول کا کہ صحابی اگر پیارے رسول کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ایسی غیب کی کوئی بات ہو، گزری ہوئی بات ہے یا آئندہ آنے والی کوئی بات ہے یا کسی پرانی امتیوں کا کوئی قصہ ہے، اگر پیارے رسول کی طرف نسبت کر کے انہوں نے کہی، تب تو یہ حدیث مرفوع پیارے رسول کے دروازے تک گویا اس کو پہنچا دیا گیا، مرفوع کہی گئی. لیکن اگر انہوں نے پیارے رسول کا نام نہیں لیا بلکہ اپنی طرف سے کہا کہ ایسی یہ چیز ہے، قیامت میں ایسا ہونے والا ہے، یا پرانے اقوام میں یہ چیز رہی ہے، ایسی رہی ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پیارے رسول سے انہوں نے سنا ہوگا، کیونکہ اپنی طرف سے وہ چیز نہیں لا سکتے، ایک غیب کی چیز ہے، کہاں سے اس کو پیدا کریں گے؟ وہ یقیناً انہوں نے پیارے رسول سے سنا ہوگا. تو اس حدیث کا حکم اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، لیکن یہ حکمن مرفوع یعنی پیارے رسول سے انہوں نے سنا ہوگا. انہوں نے تفسیر فرمائی ہے ود سعا یغوث یعوق اور نصر کی، کہتے ہیں ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے یہ نام تھے، ود سعا یغوث یعوق نصر. فلما حلقوا، جب ان کی وفات ہو گئی، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے آ کر کے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا اجلسون علیہا انصابا، ان کے اسٹیچو، ان کے فوٹو، ان کا ڈھانچہ بنا کر کے اپنی بیٹھک کی جگہوں پر یا اپنی عبادت گاہوں پر رکھ لو. تاکہ تم ان کو دیکھ کر کے جس طرح یہ نیک تھے اسی طرح نیک رہو یا نیک بننے کی کوشش کرو اور ان کے اچھے اعمال کو یاد کر کے نیک اعمال کرو. شیطان نے پہلے مرحلے میں یہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. وسموہا بے اسمائم, شیطان نے یہ بھی کہا کہ ایک کا نام ود رکھ دو, جو بزرگ آدمی تھے, نیک آدمی تھے, انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے, سعات تھے, یغوث تھے, یعوق تھے, سب کا الگ الگ نام رکھ کر کے اور ان کو دیکھ کر کے تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی نیکی میں بڑھوتری کرو. ولم تعبد, شروع شروع میں ان کی عبادت نہیں کی گئی, ان کو نہیں پوجا گیا. پھر جب کچھ مدت گزر گئی, حتی اذا حلق اولئک, جنہوں نے اس نیت سے اس کو نصب کیا تھا کہ ہم ان کو دیکھ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, جب یہ چلے گئے دنیا سے, ونسی العلم, اور حقیقت میں جس مقصد کے لیے ان کا ڈھانچہ بنایا گیا تھا وہ بھول گئے لوگ, تو ان کی اولاد نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ان کی, شیطان نے آ کر کہا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کرتے تھے, انہی کو پوجتے تھے, تو انہی کو پوجنے لگے, انہی کو چڑھاوے چڑھانے لگے, انہی کو اپنا دستگیر اور مددگار سمجھنے لگے اور انہی سے اپنی روزیاں اور اپنی حاجات طلب کرنے لگے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, لما ماتوا عکفوا علی قبورہم وصوروا تماثیلہم, پہلے تو شیطان نے کہا کہ ان کی قبروں پر بیٹھ کر کے ان کو یاد کرو, پھر اس کے بعد ان کے ڈھانچے بنائے, پھر جب مدت گزر گئی ثم لما طال علیہم الامد عبدوہم, پھر ان کی عبادت کرنے لگے. یہ ہے عبادت کا, غیر اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا جو مرحلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قبروں کو مزین کرنے یا قبروں پر قبا بنانے یا قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے. قبر کی کوئی حیثیت شریعت میں ایسی نہیں ہے کہ جس مرنے والے کے ساتھ آپ کوئی اور دوسرا معاملہ کریں سوائے اس معاملے کے آپ ان کے لیے دعا کریں. پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پیار رسول نے فرمایا ہے صلوا علیہ, یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو. صلوا علیہ کا مطلب ہے کہ میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت طلب کرو, میرے لیے رحمت طلب کرو. صلات کے معنی رحمت ہیں, صلات کے معنی دعا ہیں, یعنی رحمت کی طلب میرے لیے اللہ تعالیٰ سے کرو. دیکھیے یہ نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے اپنی حاجات طلب کرو. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ آپ کا صرف اتنا ہی سلوک ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے آل قبور کے بارے میں آپ ان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے زیادہ معاملہ کرنے کے حقدار نہیں. ان کے بارے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ جب زائر قبر کی زیارت کرے تو کیا کہے اللہ کے رسول, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کہو, السلام علیکم دار قوم المؤمنین, اللہ کے اوپر تمہاری سلام. دیکھیے دعا ہے ان کے لیے, وہ آپ کی دعا کے محتاج ہیں, نہ کہ آپ ان کے محتاج ہیں کہ ہماری یہ مدد کرو. نہیں, اب ان کا تعلق ختم ہو گیا, دنیا کے اعمال سے بالکل وہ ختم ہو گئے. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله, ان کا کام ختم ہو جاتا ہے یا ان کے کام کا اجر بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کام کر گئے ہیں جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو اس کا اجر ان کو ملے گا, نہیں تو ان کا کام اور ان کا تعلق دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے. صرف یہی تعلق رہ جاتا ہے کہ زندہ لوگ جو ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ان مردوں کے لیے دعا کریں, کتنے بڑے سے بڑا آدمی ہو, بڑے سے بڑا صالح ہو, بس یہی حق ان کا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی تعلق کسی قبر سے رکھتا ہے تو یہ شرعی بات ہرگز نہیں ہے, جیسا کہ مسلمانوں میں سبحان اللہ ہو رہا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قبر پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا, اگرچہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں, قبر کو قبلے میں رکھ کر کے نماز پڑھنے سے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اس میں قبر کے پر پوجنے والوں کی یا غیر اللہ کے پوجنے والوں کی مشابہت ہوتی ہے. سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس میں سورج کے پوجنے والوں کی مشابہت ہوتی ہے. اگرچہ آپ خالص اللہ کے لیے, آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ بات نہ آئے کہ آپ سورج کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اسی طرح سورج غروب ہوتے وقت جو لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی مشابہت میں یہ چیز منع کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازے بند کیے ہیں لیکن امت نے اس کو چوپٹ کر دیا اور چوپٹ کھول دیا, اللہ مستعان. یہاں کہتے ہیں, لکھا ہے علماء نے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جیسا ذکر کیا, وقال غیر واحد من السلف انہم ذکر عقوفہم علی القبر قبل تصویرہم انہوں نے جو ان کا ڈھانچہ بنایا تھا صرف اس لیے کہ ان کو دیکھ کر کے سب نے یہ اس کی تفسیر یہی تفسیر قبول کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی. اور یہ تفسیر ایک غیبی تفسیر ہے, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکمن منسوب کی جا سکتی ہے, یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہوگا, قطعاً پیارے رسول سے سنا ہوگا, یہ ایک اصولی قاعدہ ہے. جی اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے بارے میں فرمایا, لا تترونی اطرا یتری اطران, اطرا کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف, اطرا کہتے ہیں تعریف خاص طور پہ, تعریف زبانی ہو یا کوئی ایسا عمل ہو ان کے سامنے کیا جائے جو ان کے حد سے آگے, ان کے سامنے جھکنا یا ان کے سامنے سجدہ کرنا, یہ سب اس میں داخل ہو جاتا ہے, ہمیں اپنی حد سے آگے نہ بڑھاؤ. لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, جیسا کہ عیسی ابن مریم کے بارے رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ اور مسیحیین نے حد سے تجاوز کیا. کیا کیا انہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا, بلکہ اللہ بنایا, اور قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ تعالی تین میں کا ایک ہے, حضرت عیسیٰ, حضرت مریم اور اللہ تینوں مل کر کے ایک ہیں اور ایک تین ہیں, یہ ان کا یہ فلسفہ ہے. بہرحال یہ کب آئی یہ بات؟ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بعض لوگوں نے اس کو پولیس کی طرف یا کس کی طرف منسوب کر کے یہ عقیدہ کہ اس نے یہ پھیلایا مسیحیوں کے درمیان. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, اللہ بنایا, اللہ کا جز بنایا, اس طرح مجھے نہ کرنا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے اللہ کا بیٹا تو نہیں بنایا, لیکن آپ کیا اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ کا جز نہیں بنایا؟ بنایا لوگوں نے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں اور وہ آیت سے استدلال کرتے ہیں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, وہ اس عقیدے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا ٹکڑا ہے, اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یعنی واقعات آپ دیکھیں گے باقاعدہ اس کو لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کا جز ہے, اللہ کا ٹکڑا ہے اور نور فنا نہیں ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں, نور جو ہے اللہ کا وہ فنا نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, یہ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کے بارے میں حد سے بہت بری طرح تجاوز کرنے کی یہ مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون, پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افئم مات او قتل انقلبتم, اگر آپ کا وصال ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک دل میں وہی ڈالی, الہام نبی انبیاء کا الہام دل پر ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے, جیسے بھی ہو ایک وہی ڈالی کی ہو سکتا ہے ایسا امت کے لوگ کریں, اس وجہ سے آپ نے پہلے ہی ڈرا دیا ان چیزوں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانکنی کے عالم میں تھے, اس وقت کہتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا, یعنی وہاں سجدہ کرتے تھے نبی کے لیے. حضرت عائشہ کہتی یحذر ما صنعوا, یحذر یہ پیارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کیا نام ہے لعن اللہ من اتخذ من قبری وسنا یا اس طرح کا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا, حضرت عائشہ اس کی تفسیر کر رہی ہیں, کہتی ہیں کہ یحذر ما صنعوا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی امت کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں ان کے فعل سے, ان کے کام سے, یعنی جب لعنت کا سبب بنا اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنانا, یہودیوں اور نصرانیوں کے لعنت کے لیے سبب بنا, تو ہماری قبر کو اگر کوئی سجدہ گاہ بنائے گا تو وہ بھی ملعون ہے. یحذر ما صنعوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈرایا, اور نبی کا یہ وظیفہ ہے, ما من نبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نبی بھیجا ہے اپنی امت کے لیے جو چیز بھلائی کی سمجھتا ہے ضروری ہے کہ اس کو بتا دے, یا جو چیز نقصان دے یا برائی کی ہے اس سے اس کو ڈرا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ڈرایا, لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم, اور کچھ ایسے انما انا عبد, میں بندہ ہوں اللہ کا. دیکھیے لوگ بندہ کہنے سے انکار کرتے کہتے ہیں اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا جز ہے. اور میں نے خود سنا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پیارے رسول کو کہا ہے، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، انما انا عبد، میں بندہ ہوں، تو کہتے ہیں یہ ایک توازو کی مثال ہے. بس توازو کے طور پر کہا گیا ہے کہ آپ توازوان یہ کہہ دیجئے کہ میں بندہ ہوں اور تمہیں جیسا بشر ہوں، حالانکہ نہ بشر ہیں اور نہ بندے ہیں. یہ چیز صریحاً کلام پاک کا انکار ہو رہا ہے یقیناً. اور کلام پاک کا انکار کرنے والا اگر اس کو سمجھایا جائے نہ مانے تو یقیناً کفر کی حد تک پہنچتا ہے. کسی عالم سے آپ پوچھ لیں، کلام پاک کے کسی واضح معنی کا انکار کرنا یا اس کی آیت کا غلط تعویل کرنا جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہو اور نہ صحابہ نے، تو کفر کی حد تک پہنچتا ہے. یہ چیز یقینی سمجھیں. لیکن لوگ آج کل کھلے طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ توازن کہا گیا کہ آپ توازو کے طور پر، بلکہ مثال بھی یاد ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک عالم سے پوچھا جائے آپ کا نام کیا ہے، تو وہ نہیں کہیں گے کہ ہم مولانا علامہ محمد علی ہیں، بلکہ کہیں گے میں محمد علی ہوں، بس ایسے ہی، یعنی توازوان. تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرک جو ہے وہ پورے طور پر، جیسا کہ اقوام ماضیہ میں تھی، یہ پورے طور پر پھیلی ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمارے توحید کو سمجھیں اور جہاں کہیں بھی اس کو دیکھیں اچھے انداز میں لوگوں میں تبلیغ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے تبلیغ کا یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ٹھہرا